بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر ناظرین، السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ۔ تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ناظرین، ایک ایسے وقت جب مصر کے سابق صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے 35 دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قاہرہ کی پولیس اکیڈمی میں مقدمات شروع ہو چکے ہیں، ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر 3 جولائی 2013 کے فوجی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کا یہ اقدام منتخب حکومت کے خلاف بغاوت ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ان کی نظر میں محمد مرسی ہی ابھی بھی مصر کے صدر اور وہ انہی کو مصر کا صدر سمجھتے ہیں۔ اردوغان کے اس طرح کے بیانات ماضی میں بھی آئے ہیں اور اس طرح کے بیانات کے پیش نظر ترکی اور مصر کے تعلقات میں کافی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ سیاسی جائزہ۔
وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی قیادت والی ترک حکومت نے ایک بار پھر مصر میں 30 جون کے اقدام کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے صدر مرسی کی حکومت کے خاتمے کو بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی مرسی کو مصر کا قانونی صدر سمجھتے ہیں۔ ان کے اس بیان کو بعض سیاسی ماہرین سفارتی آداب کے منافی قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیان کے نتیجے میں انقرہ اور قاہرہ کے درمیان تعلقات میں پائے جانے والی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو پہلے ہی کافی کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصر کی نئی قیادت کے خلاف ترک وزیر اعظم کے تند و تیز بیانات کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی کی اہم وجہ قرار دیا جائے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بیانات کا یہ سلسلہ سفارتی آداب کی حدوں کو پار کر کے تند و تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے نئی مصری قیادت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ مصر کو ایک اور موسیٰ کی ضرورت ہے جو نئے فرعونوں کی سرکشی کے سامنے ڈٹ جائے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے شیخ الازہر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ تاریخ شیخ الازہر اور ان جیسے لوگوں پر ضرور لعنت بھیجے گی۔ مصر کی صورتحال کے حوالے سے ترک وزیر اعظم کے سخت موقف کے عہدے کا انداز اس قدر شدید تھا کہ بعض مصری ذرائع ابلاغ نے رجب طیب اردوغان کے حوالے سے مصری عوام کی نفرت میں اضافے کی خبر دی ہے، اور کہا ہے کہ مصری عوام میں کسی شخص کے بارے میں اتنی شدید نفرت اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی جتنی رجب طیب اردوغان کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ ترک وزیر اعظم کے بیان پر مصر کا رد عمل بھی انتہائی سخت رہا، اور مصریوں نے بھی جواب میں سفارتی آداب کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مصری صدر کے پریس ایڈوائزر احمد مسلمانی نے ترک وزیر اعظم کو اپنی زبان بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ معلومات ہیں۔ اکثر صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مصر کے اندرونی معاملات میں ترکی کی بھیجا اور بار بار کی مداخلت نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، اور مصر نے ترکی کے سفیر کو قاہرہ سے بے دخل کر دیا۔ ترکی کے اندر بھی خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی مداخلت کی مخالفت کم نہیں ہے، اور ملک کے عوام اس طرح کی مداخلت پسندانہ اقدامات کو پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی سمجھتے ہیں۔ ترکی کے بعض سیاسی حلقوں نے وزیر اعظم کو متنبع کیا ہے کہ وہ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جن سے اندرونی اور بیرون ملک ان کی ساکھ کے مختوش ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ترک رائے عامہ بھی اپنے ملک کے وزیر اعظم سے توقع کر رہی تھی کہ وہ ایک کوہنہ مشت سفارتکار کی طرح سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیگر ملکوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کریں گے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر مصر کے بارے میں بیانات دیتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ان کی حکومت مصر کے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے کسی بھی شخص کو مصر کا قانونی صدر تسلیم نہیں کرے گی۔ ان کے اس بیان پر مصر کی وزارت خارجہ کے صبر کا پیمانہ انتہائی لبریز ہو گیا ہے، اور قاہرہ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اردوغان کے بیان کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔
یہاں ماضی کے دو دوست ملکوں یعنی ترکی اور مصر کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اپنے عروج پر۔ اب آئیے دو اور اسٹریٹیجک دوست ممالک یعنی افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں. امریکہ کے سلسلے میں افغانستان کے اعلی حکام اور خاص طور پر صدر حامد کرزئی کے تند و تیز بیان کے بعد ان دونوں ملکوں کے تعلقات کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ ابھی حال ہی میں بگرام جیل سے 60 سے زائد قیدیوں کی افغان حکومت کے ذریعے رہائی کے مسئلے کو لے کر ایک بار پھر افغانستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور افغانستان کی حکومت نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بگرام جیل سے قیدیوں کی رہائی کا امریکہ کے موقف سے یا اس کی مرضی سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. اس درمیان افغانستان کے اعلیٰ مصالحتی کونسل کے ترجمان شہزادہ شاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کے امور میں امریکہ کی بے جا مداخلت کی ہی وجہ سے افغانستان میں بدامنی کو ہوا ملتی رہی ہے. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
امریکہ کے خلاف افغان حکام کے تند و تیز بیانات نے کابل اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافے کا امکان پیدا کر دیا ہے. افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملے کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اشارہ حکومت افغانستان کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کے فیصلے پر امریکہ کے اظہار برہمی کی طرف تھا جس کے تحت بگرام جیل سے 65 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. صدر کرزئی کی جانب سے بی ایس اے کے نام سے معروف کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر دستخط سے انکار کی وجہ سے امریکی حکام پہلے ہی برنگیختہ تھے اور بگرام جیل سے قیدیوں کی رہائی کے معاملے نے سونے پر سہاگے کا کام کر دیا ہے. گزشتہ سال بگرام جیل کا انتظام افغانستان کے حوالے کیے جانے کے بعد کابل انتظامیہ نے قیدیوں کے معاملے کا از سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. جس وقت اس جیل کا انتظام امریکی فوج کے ہاتھ میں تھا اس وقت بعض عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی افغان تنظیموں نے کہا تھا کہ اس جیل میں لوگوں کو غیر انسانی طریقے سے حراست میں رکھا جا رہا ہے جبکہ قیدیوں کو تشدد اور ایزاؤں کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ مئی میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ حکومت افغانستان بگرام جیل کے بعض قیدیوں کو رہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس پر حکومت امریکہ نے سخت رد عمل بھی ظاہر کیا تھا. امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ بگرام جیل کے بعض قیدی انتہائی خطرناک ہیں اور ان کا تعلق طالبان سے ہے، لہذا ان کی رہائی خود افغانستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہوگی. صدر کرزئی نے امریکہ کے جواب میں کہا تھا کہ بگرام جیل کے قیدیوں کے معاملے پر وطن پرستی اور خود مختاری کے نظریے کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض طالبان قیدیوں کی رہائی سمیت حکومت افغانستان کے متعدد دوسرے فیصلوں کے بارے میں امریکہ کا مداخلت پسندانہ رویہ کابل واشنگٹن تعلقات میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. صدر حامد کرزئی 3 ماہ کے بعد اقتدار عوام کے منتخب کردہ صدر کے حوالے کر کے سبک دوش ہو جائیں گے. باقی ماندہ مدت میں اپنے ناقدین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ داخلی سطح پر خود مختار اور قومی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صدر کرزئی کو اپنے دوسرے دور صدارت میں متعدد بار ان الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے مقابلے میں ہمیشہ کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حالیہ چند مہینوں سے اپنی ملکی پالیسیوں کے بارے میں امریکہ کی حمایت اور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر امریکی مخالفت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ناظرین اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ 2 ہفتے قبل وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی نامزد کمیٹی کا اعلان کیا تھا، یعنی ان کے ارکان کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد طالبان نے بھی اپنی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا تھا. اگرچہ دونوں طرف سے مذاکراتی کمیٹیوں کا تعین ہو چکا تھا، ان کے افراد کا بھی تعین ہو چکا تھا، لیکن باضابطہ اور سرکاری طور پر مذاکرات شروع ہونے میں کافی وقت لگا. چنانچہ 2 روز قبل دونوں کمیٹیوں کے درمیان اس وقت مذاکرات ہوئے جب ان کمیٹیوں کی تشکیل کے باوجود پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ واقعات میں تیزی آ گئی. دونوں کمیٹیوں کے مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات جاری رہنے کی صورت میں مذاکرات ناممکن ہوں گے. چنانچہ اب ایسی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ طالبان کی سیاسی شورا کا اجلاس آج ہوا ہے اور جنگ بندی کے تعلق سے آئندہ 24 گھنٹے میں طالبان کی طرف سے کوئی اعلان ہو سکتا ہے. اس طرح کے مذاکرات کتنے کامیاب ہوں گے اور پاکستان میں قیام امن میں مدد دینے کے لیے کس حد تک مددگار اور معاون ثابت ہوں گے اور اس سے کتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری رضوی.
دیکھیے جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہی ایک کوشش ہے کہ ظلم اور تشدد اور بربریت کا رویہ جو طالبان نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو روکا جا سکے. تو اگر تو یہ مقصد حاصل ہو سکے تب تو گفتگو کا فائدہ ہے, ورنہ گفتگو بے معنی ہو کر رہ جائے گی. اس وقت طالبان جو ہیں ڈائیلاگ پروسیس کے درمیان بھی تشدد کر رہے ہیں, اور حکومت پاکستان کا موقف یہی ہے کہ یہ تشدد ہے گفت و شنید کو بے معنی بنا دے گا. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر طالبان نے اپنا رویہ نہ بدلا تو یہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے, یہ گفتگو کا سلسلہ ہے, مکمل ہونے سے پہلے ہی خود بخود ختم ہو جائے گا. گفتگو کے کامیاب ہونے کے امکانات ہمیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں, کیونکہ طالبان نے تشدد بند نہیں کیا ہے اور وہ آئین کے فریم ورک کی, پاکستان کا جو آئین ہے اس کے دائرے کی بھی بات نہیں کرتے. لیکن گفتگو کو میرا خیال ہے اس لیے جاری رکھا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اپرچونٹی دی جائے, یعنی طالبان کو ایک موقع دیا جائے کہ اگر کوئی وہ اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کو تیار ہیں تب تو گفت و شنید ہو سکتی ہے اور کچھ نتائج بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا رویہ وہی ہے جو گفتگو سے پہلے تھا, یا ان کا رویہ وہی ہے جو مطالبات انہوں نے پاکستانی میڈیا سے کیے ہیں, تب تو اس مذاکرات سے کسی قسم کے نتائج نکلنے کی امید نہیں ہے. جہاں تک مولانا سمیع الحق کا تعلق ہے, وہ ایک طرف جو ہے طالبان کی وکالت میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ ذاتی پبلسٹی کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات وقتاً فوقتاً میڈیا کے سامنے دینا چاہتے ہیں. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس ایگریمنٹ کا نفاذ اس کے صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے, تب تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ایگریمنٹ کا ہونا کافی مشکل ہے, پھر اس کے بعد عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کی فلاں بات پوری نہیں کی, ایگریمنٹ کی وہ بات پوری نہیں کی. تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور اس پہ نفاذ نہیں ہوتا, اس وقت تک شکوک کا اظہار تو ہوتا رہے گا.
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں براعظم افریقہ کے ملک سینٹرل افریقن ریپبلک کا, جہاں اینٹی مالاکا مسلح گروہوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ممالک اس پوری صورتحال پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ نے ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ عالمی برادری اور عالمی ادارے اس ہولناک مظالم پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. خود سینٹرل افریقن ریپبلک کے مسلمانوں نے وہاں موجود فرانسیسی فوج اور اسی طرح افریقن یونین کی طرف سے بھیجی گئی امن محافظ فوج پر الزام لگایا ہے کہ یہ افواج اینٹی مالاکا مسلح گروہوں کے ہتھیاروں کو ان سے چھیننے اور رکھوانے میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہیں. سینٹرل افریقن ریپبلک کے مسلمان جو محفوظ مقامات کی سمت دوسرے ہمسائے ملکوں کی طرف فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں اینٹی مالاکا مسلح انتہا پسند گروہ زبردستی روک کر انہیں قتل کرتے ہیں اور بے دردی کے ساتھ ان کو پھانسی پر لٹکا کر انتہائی بہیمانہ طریقے سے ان کی جان لیتے ہیں. اس صورتحال پر ظاہر ہے کہ پوری دنیا بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے, لیکن فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مزید فوجی اس ملک میں روانہ کر رہا ہے. کیا فرانس کے اس اقدام سے مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے میں کوئی مدد مل سکے گی؟ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے جمعے کے روز بیان دیتے ہوئے کہا کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں فرانسیسی فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں جاری تشدد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مزید 400 فرانسیسی فوجی بانگی بھیجے جائیں گے. اس طرح سے اس افریقی ملک میں موجود فرانسیسی فوجیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہو جائے گی. فرانس کے صدر نے یورپی یونین سے بھی اپیل کی کہ وہ وعدے کے مطابق سینٹرل افریقن ریپبلک میں اپنے 500 فوجیوں کی تعیناتی کا عمل تیز کرے۔ ان کی درخواست کے جواب میں یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن نے کہا کہ ان کی تنظیم اپنے 1000 فوجی سینٹرل افریقن ریپبلک میں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں تعینات فرانسیسی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب اس سے پہلے پیرس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس ملک میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ فرانسیسی حکام اس حوالے سے اقوام متحدہ کے فیصلے کے تحت افریقی یونین کی فوجوں کی سینٹرل افریقن ریپبلک میں تعیناتی پر زور دیتے رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر دفاع نے بھی افریقی ملکوں کے پالے میں گیند پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ روانڈا اور برونڈی جیسے افریقی ملکوں کے فوجیوں کی سینٹرل افریقن ریپبلک میں تعیناتی کے بعد اس ملک میں غیر ملکی فوجیوں کی تعداد قابل قبول حد تک پہنچ گئی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرانسیسی فوجیوں کی آمد نے سینٹرل افریقن ریپبلک کی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے، اور اس کا اثر گزشتہ روز جمہوریہ چیٹ کے صدر ادریس دبی اور فرانسوا اولاند کے درمیان ہونے والی ملاقات پر چھایا رہا۔ فرانس کا دورہ کرنے والے جمہوریہ چیٹ کے صدر نے، جنہیں سینٹرل افریقن ریپبلک میں بھی کافی اثر و رسوخ حاصل ہے، اس ملک میں فرانس کی مداخلت کی تائید کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سینٹرل افریقن ریپبلک میں غیر ملکی فوجیوں کی تعداد میں توازن پیدا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں قیام امن کی غرض سے اقوام متحدہ کے پرچم تلے دیگر ملکوں کے فوجیوں کو بھی تعینات کیا جانا چاہیے۔ جمہوریہ چیٹ کے صدر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ افریقی یونین کی فوجیں مزید غیر ملکی فوجیوں کے آنے تک سینٹرل افریقن ریپبلک میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں تعینات غیر ملکی فوجیوں کی تعداد 8000 تک پہنچ جانے کا امکان ہے، جو بقول ان کے اس ملک میں قیام امن کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ایسی حالت میں ہے جب فرانسیسی اور افریقی یونین کی فوجوں کی تعیناتی کے باوجود سینٹرل افریقن ریپبلک میں جاری قتل و غارت گری اور بدامنی کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عالمی ادارے اس ملک میں ویسے ہی نسلی تصفیے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے روانڈا میں ہو چکا ہے۔ البتہ ماہرین فرانس جیسے ملکوں کی سامراجی پالیسیوں کو سینٹرل افریقن ریپبلک میں جاری بحران میں شدت کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں، جس کا مقصد براعظم افریقہ میں قدرتی ذخائر سے مالا مال ملکوں پر اپنا تسلط نئے سرے سے قائم کرنا ہے۔
اور ناظرین، اب ایران کے پرامن ایٹمی معاملے کا ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے درمیان مذاکرات جو سلسلہ وار ہو رہے ہیں وہ انجام پائے، جس کے بعد یورپی یونین کے شعبہ خارجہ کی پالیسی کی سربراہ کیتھرین اسٹن نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات بہت ہی مثبت اور مفید رہے ہیں۔ چنانچہ 24 نومبر 2013 کو ایران اور 5 جمع گروپ کے درمیان ایٹمی معاملے پر جو عبوری سمجھوتا ہوا تھا اس کو آگے بڑھانے کی غرض سے آئندہ 18 فروری سے حتمی اور جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکرات ویانا میں شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس درمیان امریکہ کے حکام کی طرف سے ایران مخالف بیانات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور پابندیوں کی دھونس اور دھمکیوں کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ تو ایک ایسے وقت جب مذاکرات ایٹمی معاملے پر شروع ہونے جا رہے ہیں، امریکہ کے اس طرح کے بیانات کتنے متاثر کر سکتے ہیں مذاکرات کے ماحول کو، اور کیا آئندہ کے مذاکرات سے فوری طور پر کسی بڑے نتیجے اور بڑے تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور کیا مغربی ممالک ایران کے مسلمہ جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے ماننے پر تیار اور تسلیم کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اگرچہ انہوں نے 24 نومبر کے اپنے سمجھوتے میں ایران کی افزودگی کے حق کو تسلیم کیا، ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کیا، لیکن کیا وہ جو پابندیاں عائد ہیں ایٹمی معاملے کو بہانہ بنا کر انہوں نے عائد کر رکھی ہیں اس سے وہ ہٹانے پر تیار ہو جائیں گے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے یہاں دعوت دی ہے ایران کے سینئر سیاستداں اور معروف سیاسی جماعت حزب مؤتلفہ اسلامی کے مرکزی رہنما اور سابق ممبر پارلیمنٹ جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی ترقی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں امریکی حکام نے ایران کے سلسلے میں، ایرانی عوام کے سلسلے میں انتہائی توہین آمیز بیانات دیے، اب 18 فروری سے ویانا میں مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، وہ بھی حتمی سمجھوتے کے حصول کی غرض سے، اس طرح کے بیانات کے پیش نظر اس مذاکرات یا جو بات چیت کا جو سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، اس کا ماحول آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و جناب عالی سلام عرض
میکنم. میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مغربی ممالک اور خاص طور سے امریکہ والوں نے ایران کے کھلے دل کی اور نیک نیتی کی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے اپنے اندرونی مخالفین کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی کوشش کی ہے کہ یک طرفہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے جنیوا اتفاق رائے کی جو ہوا ہے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان, اور یہ واقعاً وہ اس کے معاہدے کی روح کے منافی ہے ان کے بیانات. اور ہم ایک طرح سے دوغلے پن اور ڈبل اسٹینڈرڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یعنی وہ میٹنگ میں کچھ کہتے ہیں اور میٹنگ کے باہر ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. لہذا چونکہ ہم اپنی نیک نیتی کو چونکہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکراتی عمل میں پوری طرح سے سنجیدہ ہیں, لہذا ہم ان تمام باتوں کو اور ان تمام رویوں کو کھلے دل کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے مذاکرے کے عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جہاں تک اوباما کی بات ہے اور ونڈی شرمن کے بیان کی بات ہے, ہم یہ کہیں گے کہ یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت, اور اس کا جو ہے وہ جنیوا معاہدے میں کوئی وجود نہیں ہے, اس کی روح اور جسٹ کے منافی ہیں. اور انہوں نے جو ایران کے متعلق جو ونڈی شرمن نے توہین آمیز بیان دیا ہے, اس پر اسلامی جمہوریہ ایران اور ملت ایران نے زبردست جواب دیا ہے, اور 22 بہمن کے جلوسوں میں یا انقلاب کی سالگرہ کے جلوسوں میں شرکت کر کے ملت ایران نے اس کا منہ توڑ جواب پہلے ہی دے دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بدستور ایک ناقابل اعتماد ہیں, اور ان پر کسی طور بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور ہماری جو مذاکرات کار ٹیم ہے وہ پوری طرح سے حالات کو نظر میں رکھے ہوئے ہے, کیونکہ ہم اب دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ انتہائی پیچیدہ اور سخت مرحلہ ہے, کیونکہ اس میں جو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو توافق نامے اول میں یا پہلے معاہدے کے اندر جو عبوری معاہدہ ہے اس میں جو ابہامات ہیں وہ دور ہونے چاہیے, اور مغربی ممالک اگر اپنے نظریے کے تحت اگر انہوں نے جنیوا معاہدے کی تشریح کی کوشش کی تو پھر ہم اپنے حساب سے اس کی تشریح کرنے پر مجبور ہوں گے, اور یہ جو ہے جوائنٹ ایکشن پلان کے جو اساس ہے اس کے منافی ہوگا. اگرچہ سیکنڈ جو دور ہے مذاکرات کا وہ انتہائی سست روی کے ساتھ آگے بڑھنے کا امکان ہے, کیونکہ اس میں جو اختلافات ہیں ہمارے اور یورپ کے درمیان وہ کیونکہ کھل کر سامنے آئیں گے, اور اس میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ ہے, اور ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ اس کو بند کیا جائے, اور ہم اسی طرح یورینیم کی افزودگی کو بھی معطل یا ہمیشہ بند کرنے کے معاملات کو تسلیم نہیں کر سکتے. دوسرے کے تحقیقات کے حوالے سے بھی جوہری ہم اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری جانب انہیں ایران کے جو سلامتی کونسل سے ہمارے جوہری کیس کو باہر نکالنے کے ان کو ضمانت دینی ہوگی, اور ہم مذاکرات میں پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر وہ اپنے معاہدے پر عمل نہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا اس صورت میں کہ معاہدہ آگے بڑھے.
ترقی صاحب، ابھی امریکی صدر باراک اوباما اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولینڈ کی ملاقات ہوئی، اور دونوں نے مشترکہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ جاری رہیں گی، اور دوسری طرف اوباما نے فرانسیسی کمپنیوں کو بھی سخت انتباہ دیا ہے. 18 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات سے پہلے اس طرح کے بیانات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں ملت ایران کے مقابلے میں اور ایران کے عوام کی استقامت کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا ہے، اور چونکہ وہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ناکامی ہے ان کی، یہ بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اور یہ ایک طرح سے رجس خانی کر رہے ہیں، یعنی ایک سفارتی جنگ میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. ہم آئندہ دیکھیں گے کہ تحریم کا جو یہ پابندیوں کا جو عمارت ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس میں آپ یقیناً دیکھیں گے کہ انتہائی عمیق شگاف پڑے گا، اور حتیٰ کہ مغربی اور ممالک تو دور کی بات ہے، مشرقی ممالک کس طرح سے ان پابندیوں کو قبول کریں گے. صرف رہ جاتی ہیں سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں، لہٰذا وہ اس کی جو بنیادیں جو ہیں وہ اس معاہدے کے تحت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جب انہوں نے قبول کر لیا کہ ایران کی جوہری سرگرمیاں پرامن ہیں، تو پھر پابندیوں کی اساس ہی باقی نہیں رہے گی. اور انہوں نے ہمارے بارے میں، جب انہوں نے کوئی ثبوت ہی نہیں ملا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں میں فوجی مقاصد کی جانب کوئی انحراف نہیں پایا گیا، تو پھر ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں رہے گی، اور وہ سلامتی کونسل میں جو اساس ہے پابندیوں کی وہی ختم ہو کے رہ جائے گی، وہ جواز ختم ہو جائے گا ان پابندیوں کا. لہٰذا یہ ایک طرح سے مغربی ممالک کی شرکت اور ان کی جبری عقب نشینی یا پسپائی ہوگی. ان کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ وہ اپنے پروپیگنڈا مشینریوں کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شکست ان کے زیادہ نقصان میں نہیں ہے، اور یا یہ کہ وہ مذاکرات کو خراب کرنے کی کوشش کریں.
ترقی صاحب، ایک طرف امریکی صدر باراک اوباما یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خواب تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو پوری طرح سے رول بیک کر دیں، ایک بھی سینٹریفیوج مشین نہ ہو، اس کے سارے پیچ ہم کھول ڈالیں، لیکن ہمارا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. دوسری طرف وہ ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم بھی کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کہتے ہیں کہ ایران کو یہ حق ہے. تیسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو پوری طرح روکنے کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح کے بیانات سے کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ ایک ایسی آرزو تھی جو ان کے ذہن میں پرورش پا رہی تھی، اور لیکن فنی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، اور وہ اس بات پر قابل نہیں تھے کہ وہ ایسا عملی طور پر کر سکتے کہ وہ ایران کو روک سکتے، اور اعلیٰ یہ تین ممالک جو 3,000 سینٹریفیوج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج 19,000 ہمارے پاس سینٹریفیوج ہیں اور اس کو مجبور ہیں، اور ہم اس وقت جدید ترین سینٹریفیوج مشینیں تیار کر رہے ہیں کہ جن کی یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت کہیں زیادہ ہے ان مشینوں کے مقابلے میں، تو وہ آج اس کو قبول کرنے پہ تیار ہیں. اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے جو اپنے لیے ریڈ لائن خود سے مقرر کر رکھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریڈ لائن ٹوٹ گئی ہے، جیسا کہ اوباما نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ان کی آرزو یہ تھی کہ تمام ایران کی جو جوہری سرگرمیاں ہیں ان کو رول بیک کیا جائے، وہ ختم ہو جائیں، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ نہ صرف یہ کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایران کے اندر جوہری میدان میں ایرانی سائنسدان بڑی تعداد میں اتر آئے ہیں، اور نسل بہ نسل اور سینہ بہ سینہ اس ٹیکنالوجی اور اس سائنس کو وہ منتقل کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے جاسوسی کی سرگرمیاں شروع کیں کہ جناب ہم ایران جو ہے وہ مجاز حد سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے, لیکن وہ اس تمام مرحلوں میں ناکام رہے اور آج وہ مجبور ہیں کہ وہ ایران کو ایک جوہری طاقت کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور جو تمام ہم نے جو کچھ بھی جوہری تنصیبات لگائی ہیں وہ چاہے نتنز میں ہوں, چاہے فردو میں ہوں, چاہے عراق میں ہوں, یہ سب کے صوب ہماری ضرورت کے مطابق ہیں, ہمارے ملک کی ضروریات کے مطابق ہیں. ہم اپنے بجلی گھروں کی ضرورت کا ایندھن ہمیں چاہیے, اسے ہمیں تیار کرنا ہے. ہمیں 7 بجلی گھر چاہیے ایٹمی. اس کے علاوہ ہمیں تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کے لیے بھی یورینیم چاہیے, جو جہاں ہم دوائیں تیار کرتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے. لہذا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کیا ہے. ہم نے پہلے کوشش کی کہ ہماری ضرورت کو مغرب والے پورا کرے, لیکن انہوں نے ہماری اس ضرورت کو پورا نہیں کیا. لہذا ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے, اور یہ ہمارا مسلمہ حق بھی ہے.
ترقی صاحب, ہمارے پاس صرف 2.5 منٹ کا وقت بچا ہے, مختصر جواب چاہوں گا. امریکہ نے کہا ہے کہ اب جو مذاکرات شروع ہوں گے 18 فروری سے, اس میں ہم ایران کے بیلسٹک میزائل پر بھی بات کریں گے. ابھی اشرف فض میں ایران نے تجربہ کیا ان میزائلوں کا, کامیاب تجربہ. تو کیا ایران بیلسٹک میزائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہوگا؟ کیا یہ جنیوا سمجھوتے میں یہ بات شامل ہے؟
دیکھیے, ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران کسی بھی ذیلی مسئلے کو قبول نہیں کرے گا. مثلا دہشت گردی کی حمایت یا انسانی حقوق کا معاملہ یا میزائلی تجربات کی بات, کیونکہ یہ ہماری مذاکرات کنندہ ٹیم جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پر کرنے مذاکرات کے لیے تیار کے لیے مجاز بھی نہیں ہے کہ وہ جوہری معاملے سے ہٹ کر کوئی بات کرے. ہمارا تو یقین اس بات پر ہے کہ ایران کے جوہری جو سرگرمیاں ان کو انہوں نے ایک بہانہ بنا رکھے. آج یہ بہانہ ختم ہو جائے گا, وہ کل کو کوئی دوسرا بہانہ تلاش کریں گے, وہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا تو وہ کوئی اور بہانہ تلاش کریں گے. لہذا ہم کسی طور بھی ان پیرامیٹرز پر بات چیت کرنے کے سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں, اور ہم 100% جوہری مسئلے کے اوپر ہی تاکید کریں گے اور اسی پر بحث کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور 18 فروری سے ایک بار پھر ویانا میں دوسرے دور کے مذاکرات ایران کے پرامن ایٹمی معاملے پر شروع ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آج امریکہ ایران سے اس طرح کے مذاکرات کے لیے بیتابی کر رہا ہے تو یہ ایرانی عوام کی استقامت پائے مردی اور اس کی شجاعت و دلیری کا ہی نتیجہ. چنانچہ گزشتہ 11 فروری کو جب اسلامی انقلاب کی 35ویں سالگرہ کی ریلیاں نکالی گئیں تو ایک بار پھر دنیا اور خاص طور پر امریکی حکام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ ایران کے عوام 35 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کس قدر اپنے اسلامی انقلاب, اس کے ثمرات اور اس کے امنگوں اور اصولوں کی پاسداری میں پرعزم اور مسلم. اجازت دیجیے, خدا حافظ.